إن قبلت البدن مع صدر المرد محمد علي الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسبب للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. درود محمد على محمد. ولاية إلهية اور قیامت کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو جاری ہے، تیسری مجلس ہے آج اس سلسلے کی. ولایت الہیہ، یعنی وہ ولایت کہ جس کا تعلق پروردگار سے ہے، الہ سے ہے، رب سے ہے، مالک کائنات سے ہے، اور پھر اس کا تعلق قیامت کے سے. کل کافی حد تک مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، فرامین اور فرمودات کی روشنی میں گفتگو ہوئی رسالت کے بارے میں، اور کافی مرتبہ جو مولا کائنات کا اول دین معرفتہ و کمال معرفتہ التصدیق بہ و کمال تصدیقہ توحیدہ و کمال توحیدہ الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنہ، اس پر کل بھی گفتگو ہوئی، پرسوں بھی کسی حد تک گفتگو ہوئی، اور مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ آج بھی اسی پر گفتگو ہوگی کسی حد تک، اگر آپ لوگ اجازت دیں. اس بات کو تقریر کے ابتدا میں اور پہلے دن بھی شاید مجھے یاد پڑا کہ میں نے عرض کیا، اگر نہیں کیا تو دوبارہ آج دہرائے دیتا ہوں، اگر کیا تو دہرائے دیتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیے، کائنات تمام کی تمام کائنات، ہر چیز جو وجود میں ہے سوائے پروردگار کے، وہ در حقیقت پروردگار کے باطن سے نکل کر آئی ہے. باطن کا مطلب کیا ہے؟ باطن کا مطلب جب ہم کسی مادی میٹیریل مادہ رکھنے والی چیز کے بارے میں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر سے نکل کر آئی ہے. یہ چیز آپ کے سامنے شامیانہ ہے، قناعت لگی ہوئی ہے، اس کا ایک باطن ہے جو اس کے اس طرف ہے، دروازہ ہے، آپ کھودیں گے، سوراخ کریں گے، دروازے کے باطن میں سے کچھ نکلے گا. ہمارے باطن کے اندر پروردگار نے مختلف جسمانی اعضاء رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب پروردگار عالم کے بارے میں باطن کا لفظ کہا جاتا ہے تو کیونکہ وہ جسم اور جسمانیات سے مبرہ ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم الہی کے ذریعے کوئی چیز نازل ہوئی ہے، نزول پایا ہے، ریویلڈ ہوئی ہے، اپنے درجے سے نیچے آئی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب انسان کے ذریعے، کیونکہ پروردگار نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفہم ربک انہ علی کل شیء شہید. ہم اپنی نشانیاں انہیں زمین و آسمان اور افقوں میں دکھائیں گے، مشرق و مغرب کی سمت تمام عالم میں دکھائیں گے، اور خود ان کی جانوں میں، ان کے نفس میں، ان کی روحوں میں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے. یہ ریویل، ریویلیشن، تنزیل، نزول، انزال کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، آپ سوچتے ہیں، سول انجینئرس ہوتے ہیں، آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں، اور میکینکل جو مختلف چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہمیں ایک عمارت اس طرح سے بنانی ہے. یہ چیز ان کے ذہن میں آتی ہے، کاغذ پر نہیں آتی. سب سے پہلے جب ذہن میں آتی تو پھر کاغذ پر اس کا وجود آتا ہے، وجود قدمی آتا ہے، کاغذ پر آتا ہے، لکھائی کی صورت میں، پرنٹ کی صورت میں، ذہن سے نکل کر آپ کے علم میں تھی، کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں کیا گزر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آپ کو کیسی عمارت بنانی ہے، کیسی بلڈنگ بنانی ہے، یہ آپ کے غیب میں تھی، آپ کے باطن میں تھی، لیکن باطن میں اس طرح سے نہیں تھی کہ اگر آپ کے سر میں، میرے سر میں سوراخ کیا جائے، دماغ کو، مغز کو چیرا جائے، شکاف لگایا جائے تو کہیں سے ہمیں اس عمارت کا نقشہ دکھائی دے دے جو ہمارے ذہن میں تھا. یہ پھر کہاں تھا؟ یہ ہمارے علم میں تھا. یہ علم کہاں تھا؟ یہ ہمارے اس مرکز میں تھا جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا ہے. یہاں سے ذرا علم الہی کو سمجھ لیجئے. جبکہ یہ بات مثال بالکل بھونڈی اور غلط ہے، کہاں اس کا علم اور کہاں ہم، لیکن بہرحال انسان کے پاس اپنے وجود کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے انسان ان مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھا سکے. ہمارے باطن میں تھی، ہمارے علم میں تھی، کاغذ پر آئی. کاغذ پر آنے کے بعد ایک دفعہ اس کا ایک مرتبہ، ایک درجہ نازل ہوا، ایک اور مرتبے پر آیا، کاغذ میں دکھائی دیا گیا. ہم نے معمار کو، مزدور کو، ٹھیکیدار کو لے جا کر دکھایا، انجینئر کو لے جا کر دکھایا کہ اس نقشے کے مطابق عمارت کو بناؤ. کچھ سالوں بعد یہ عمارت 10-20 منزلہ بن گئی. وہ جو چیز ہمارے ذہن میں تھی، کیا ہو بہو یہ وہی چیز ہے؟ نہیں، وہ 10-20 منزلہ تو نہیں تھی ہمارے ذہن میں، کیونکہ ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہے. یہ سر، ایک دو بالش کا سر، کہاں یہ سر اور کہاں 20 منزلہ عمارت. لیکن جب غیب سے کوئی چیز شہود میں آئی ہمارے ذہن سے، تو اس نے اپنی حقیقت کو دکھلایا، اپنی تصویر کو دکھلایا. پروردگار کے پاس ہر چیز عالم غیب میں ہے. وہ غیب جب نازل ہوتا ہے مرتبہ شہود پر، یعنی انسانوں کو دکھائی دیتا ہے، تو وہ کیسے دکھائی دیتا ہے؟ کس طرح سے وہاں سے سفر کر کے یہاں تک آتا ہے؟ یہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ یہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے. کل یہاں پر بات آ کر رکی تھی کہ دیکھیے، اب یہاں تک بات آ گئی غیب الہی. کل جو بات کی تھی میں نے کہ پروردگار نے عقل اس لیے نہیں دی کہ آپ ہر جگہ پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے پھریں اور عقل کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کر لیں. پروردگار نے عقل دی ہے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، کھوٹے کھڑے کو سمجھنے کے لیے. قرآن میں عقل کی تعریف کی گئی، پروردگار نے عقل استعمال نہ کرنے کی مذمت کی. حدیث میں معصومین نے، اصول کافی میں ہے، بکا و عاقب و بکا اسی، پروردگار نے فرمایا حدیث قدسی میں عقل کو مخاطب کر کے کہ میں تیری بدولت ہی ثواب دوں گا سب کو، تیری بدولت ہی عذاب دوں گا. یعنی عمل کو پروردگار نہیں دیکھے گا، عمل کس عقل کے ذریعے انجام دیا گیا ہے اس کو دیکھے گا. اسی نے کہا بکا و عاقب و بکا اسی، میں تیرے ذریعے ثواب دوں گا، تیرے ذریعے عقاب دوں گا. اب اگر کسی کی عقل اس مرتبے پر ہو کہ اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر سب سے پہلے خدا نے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا، اور ادھر سے یہ فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا، ادھر سے ختمی مرتبہ یہ فرمائے کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا، تو یا ختمی مرتبہ یہ طے کر دیجئے ہمارے لیے کہ خدا نے سب سے پہلے آپ کو خلق کیا یا عقل کو خلق کیا. شاید بارگاہ رسالت سے جواب آئے کہ دیکھو میں مجسم عقل ہوں. اب اگر کوئی کسی کا نفس، کسی کی روح نبی کریم کے مرتبے پر چلا جائے، وہاں پر بھی نبی کریم کے ساتھ ہو، یہاں پر بھی نبی کریم کے ساتھ ہو، وہ جو عالم غیب میں حقیقت رونما ہوئی تھی کہ نبی کریم کے نور کے ساتھ خدا نے کچھ لوگوں کے نور کو خلق کیا تھا، یہ اس عالم غیب میں تھا. عالم غیب میں تھا، نہ مجھے پتا تھا نہ آپ کو پتا تھا. اب پروردگار کرے تو کیا کرے کہ وہ غیب سے حقیقت یہاں پر سب کے آنکھوں کے سامنے آ جائے کہ کل اگر نبی کریم کوئی دعویٰ کرے اس انسان کے بارے میں کہ یہ وہاں میرے ساتھ تھا، یہاں میرے ساتھ ہے، کل بھی وہاں میرے ساتھ ہوگا، تو امت میں کوئی جھٹلا نہ سکے. نبی کرے تو کیا کرے؟ آئے گا نا، نازل ہوگا، نزول پائے گا. ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا ایسے کہ دنیا والے لاکھ کہتے رہیں کہ صاحب 15 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، اس کو اپنے ساتھ غار حرا میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب 13 برس کے ہیں یا 10 برس کے. نبی کرے تو کیا کرے؟ ان دہنوں پر مہر کیسے لگائے جو کل اعتراض کریں گے کہ ہمیں کیا پتا علی وہاں کہاں تھے، یہاں کہاں ہیں؟ کہا کہ دیکھو وہاں سے حکم ہوا تھا، تبھی ساتھ لے کر جا رہا تھا کہ کل اگر علی ابن ابی طالب کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا، رسالت کے نور کو دیکھتا تھا، تو کوئی اعتراض نہ کرے. اور تاریخ گواہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں جملہ کہا کہ کنت اشم و ریح النبوہ و ارى نور الرسالہ، میں رسول کی رسالت کے نور کو دیکھتا تھا، نبوت کی خوشبو کو سونگتا تھا. یہ کب کہا علی نے؟ بہت توجہ فرمائیے گا عزت گرامی، یہ کب کہا علی نے؟ مسلمان کہنے لگے 40 برس کی عمر میں نبوت ملی. علی فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ غار حرا میں 40 برس کی عمر میں پہلی وحی آتی، میں نور رسالت کو دیکھتا بھی تھا، خوشبو نبوت کو سونگتا بھی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی بن ابی طالب کہیں اور سے اپنے علم کو لے گا، یہ غیب سے نازل ہوگا، یہ غیب سے ملے گا. رسول خدا لے کر جا رہے ہیں صاحب دکھانے کے لیے کہ دیکھو وہاں پر جو چیز تھی وہ یہاں پر میں انجام دے رہا ہوں. اب علی بن ابی طالب جب آئیں گے، اب اس کو سمجھ لیا آپ نے؟ اچھا، اب علی بن ابی طالب کی توحید اور دنیا کی توحید کو سمجھ لیجیے. ایک ذرا درود بھیجیے محمد عالم. لوگوں نے خدا کو جانچنا چاہا، خدا کی عبادت کرنی چاہی. جو بہت بڑے اپنی نظر میں فلسفی تھے، بڑے بڑے مفکر تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب سب سے زیادہ جو طاقت والا ہے اس کو خدا مان لو سورج ہے. کسی نے سورج کی عبادت کی، کسی نے چہن کی عبادت کی، کسی نے سمندروں کی، دریاؤں کی عبادت کی. حتیٰ انسان یہاں تک گر گیا کہ زمین پر رہنے والے کیڑوں کو بھی مقدس سمجھنے لگا، کوئی چوہوں کو متبرک سمجھ رہا ہے، کوئی کسی حیوان کو، کوئی کسی حیوان کو. بہرحال یہ ایک سلسلہ چلتا رہا. جو بہت اپنے تئیں بہت بڑا فلاسفر اور حکیم سمجھتے تھے، وہ کہا کہ صاحب سب سے پہلے اس کی عبادت کی ہے سب سے بڑی طاقت میں. وہ کہا کہ صاحب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا سب سے زیادہ طاقت اس میں سورج میں. اچھا سورج کے بعد چاند میں، زلزلہ، ہوائیں، پانی، پتھر، ان سب کی پرستش کی گئی جو بہت بڑے تھے. اور جن کی ہمت گھٹیا تھی، پست تھی، وہ مختلف چھوٹے چھوٹے حقیر حیوانات کی پرستش میں لگ گئے. یہ انسان نے کیا کیوں؟ کیا انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ جانور جس کے پاس جا کر اپنے پیر کو پٹکے ڈر کے بھاگ جائے یہ خدا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کیوں انسان نے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان ٹینجیبل ویژولاز چیزوں کا خوگر ہے. جو چیزیں دکھتی ہیں اس کی طرف جاتا ہے، جو چیزیں چھو سکتا ہے ان کی طرف لپکتا ہے. وہ اس کی ہمت نہیں ہے، اس جملے کو یاد رکھیے گا، اس کی ہمت نہیں ہے کہ کائنات کو ایسے خدا کے بارے میں بتلائے کہ جس کا کوئی نام و نشان نہ ہو. سب عقل پر ہنسیں گے آپ کی اور میری. اور توجہ فرمائیے گا، عدالت میں مقدمہ پیش ہوا، سب قاتل کا ہے ملزم جس پر الزام لگا، جو لے کر آیا اہلکار وہ جج سے کہا یہ کھڑا ہوا. وہاں پر اگر کوئی نہ ہو، جج کہے گا مذاق کرے تو ہی عدالت میں مقدمہ چلا دوں تم پر. تو اس کی لیے بڑی ضرورت چاہیے اس اہلکار میں کہ قاضی کے سامنے، جج کے سامنے، اور عدالت اگر بڑی ہوتی رہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، وہ جو بڑی بڑی عدالتیں، وہاں تک پہنچ جائے مسئلہ، تو انسان جو مقدمے کی فائل کو پیش کرے گا بہت ڈرے گا کہ میں ایسے تمام ثبوت بہم پہنچاؤں، ایسے تمام ثبوت فراہم کروں کہ جو قابل لمس ہوں، جو سمجھنے کے قابل ہوں. سمجھتا کیسے انسان؟ 5 سینسز کے ذریعے، یا دیکھ سکے، یا چھو سکے، چکھ سکے، سونگھ سکے، سن سکے. لیکن اگر کوئی شخص خدا کے بارے میں آ کر گفتگو اس طرح سے کرے کہ یہ کہے کہ دیکھو جو میرا خدا ہے نا، وہ دیکھنے کی حدود سے ماورا ہے، سننے کی حدود سے ماورا ہے، اسے چھوا نہیں جا سکتا، چکھا نہیں جا سکتا، اس کا مرتبہ وجودی تم سے بہت آگے ہے، اور تمام کے تمام 5 مراحل کو بیان کر کے یہ کہے، وہ کمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ، دیکھو تم آخری چیز جو کسی چیز کے ذریعے سمجھتے ہو، نہ دکھائی دینے والی، وہ صفات کے ذریعے سمجھتے ہو. یہ علی بن ابی طالب کی ہمت ہے کہ وہ جب دنیا کے سامنے خدا کا پتہ بتلا رہا ہے تو تم اپنی ذہن کی سوچ کو دیکھو، علی بن ابی طالب کی معرفت کی منزل کو دیکھو. علی بن ابی طالب اس رستے سے مسلسل دور ہو رہے ہیں کہ جس جانب دنیا کے لوگ مسلسل نزدیک ہو رہے ہیں. یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا کیوں؟ انسان میں ہمت نہیں ہے، جرات نہیں ہے کہ خالق کائنات کی بات کرے، رب الارباب کی بات کرے، رب العالمین کی بات کرے، بطن مادہ میں حفاظت کرنے والے خدا کی بات کرے، اور جب کوئی کافر آ کر پوچھے تو کسی ایسے خدا کی بات کرے جو نہ دکھائی دے، نہ سنائی دے، نہ چکھنے میں آئے، نہ دیکھنے میں آئے، نہ سننے میں آئے. دنیا ہماری عقل پر ہنسے گی. لیکن جس شخص کے علم میں اتنی جرات ہو کہ وہ دنیا کے تمام قوانین سے ہٹ کر پوری کائنات سے ٹکر لے کر یہ کہے کہ میرا خدا وہ ہے کہ خبردار، جس کو صفات کے ذریعے مت پہچاننا، یہ نہ دکھنے میں آ سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے. دنیا والے کفار سے گھبرا کر اپنے خداؤں کا ایسا تصور پیش کر رہے ہیں کہ جو دکھائی دے، سورج، چاند، ستارے، پانی، آگ، ہوا. لیکن علی بن ابی طالب ببانگے دوہر یہ کہیں کہ یہ تمہارا خدا ہے، میرا خدا وہ ہے جو انسان کے علم کی زد میں ہی نہ آ سکے. اور پھر یہیں پر داستان ختم نہ ہو بلکہ علی ابن ابی طالب کہیں کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ ایسے خدا کا تعارف کروا کے میں شرما رہا ہوں، میں گھبرا رہا ہوں. فرمایا الہی کفا بی عزت ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون علی ربا. پروردگار یہ دنیا والے جو بھی کہتے رہے علی تمہارا خدا کہاں ہے، لیکن چونکہ علی کا تعلق تجھ سے ہے اس لیے علی کی عزت کے لیے یہی کافی کہ تو اس کا وہ تیرا عبد ہے، اور علی کے فخر کے لیے یہی کافی کہ تو اس کا رب ہے. انت کما احب فاجعلنی کما تحب. پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں پسند کرتا ہوں، مجھے ویسا کر دے جیسا تو پسند کرے. درود بھیجا بلائے کائنات کی بارگاہ میں. جو خدا کا تصور دے رہے ہیں مولائے کائنات جناب امین، اس خدا کے تصور میں اتنے استحکام کے ساتھ دے رہے ہیں، اتنی مضبوطی کے ساتھ دے رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا دنیا کیا کہے اور دنیا اس کا جواب کیسے لائے. ڈرتا ہے نا، ڈرتا ہے انسان کہ کیسے ایسی بات کرے جو کچھ دکھائی نہ دے. کیا لوگ عقل پہ دیکھیے، اب آپ نے ایک شوق کا اظہار کیا تو میں یہ وہ بات کہنے والا ہوں جو میں سوچ کر نہیں آیا تھا، مجھے کہنے دیجیے. حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے نا، حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، میں یہاں پڑھ چکا ہوں. فلما رأى الشمس بازغة، جب حضرت ابراہیم نے سورج کو چمکتے دیکھا کہا ھذا ربی ھذا اکبر. جب چاند کو چمکتے دیکھا فلما رأى القمر بازغة قال ھذا ربی. کہا فلما افل جب ڈوب گیا چاند سے کہا یہ میرا نہیں ہو سکتا. ستارے کو دیکھا کہا حاضر ربی. جب سب ڈوب گئے قال انی لا احب الافلین، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا. بہت توجہ عجیب، یعنی میرے پر نہیں توجہ بلکہ قرآن کی آیات پر. میں کوئی ایسا آسمان سے ستارے توڑ کر نہیں جا رہا، قرآن کی آیاتیں حدیثیں اور مولا کائنات کی محبت کے سہارے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں میری بات کو اور سما خراشی کو. کبھی انسانی سمجھے اچھا یہ ابراہیم کی توحید تھی، ابراہیم تھے، اچھا ان لوگوں کی توحید ہو سکتا ہے ان کی نظر میں ہوا حضرت ابراہیم کی توحید، کہ جو انبیاء کو اور اولاد انبیاء کو سمجھتے کہ ہمارے آپ کے بچوں کی طرح مکتب میں جا کر الف زبر آ بے زبر با پڑھتے تھے. لیکن پروردگار کیا انبیاء کی توحید الگ ہے. یہ حضرت ابراہیم نے کیوں کہا؟ پروردگار نے کہا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، ہم نے یہ دلائل تھے جو ابراہیم کو سکھائے اعلیٰ قوم ہی، تاکہ ابراہیم اپنی قوم کے سامنے دلائل کو پیش کر سکے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ابراہیم اولاً و بالذات براہ راست بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی میدان کے، بغیر کسی زمینے کے، بغیر کسی راہ کو ہموار کرتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے آ کر کہتے کہ دیکھو میرا وہ خدا وہ ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سننے میں آتا ہے، نہ چکھنے میں آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، تو حضرت ابراہیم پر قوم کیا کہتی؟ ابراہیم نے دھیرے دھیرے توحید کو پیش کیا. خدا نے کہا یہ مت سمجھنا کہ ابراہیم نے توحید کو چاند سورج ستاروں سے دیکھ کر سمجھائے، بلکہ دیکھو تل کا حجت ہونا آتائینہا ابراہیم علی قوم ہی نرف و درجات من نشا، یہ دلائل تھے توحید کے جو ہم نے ابراہیم کو سکھائے تاکہ وہ اپنی قوم کے سامنے جا کر توحید کے درس کو بیان کر سکے. یعنی ابراہیم جیسے اولو العزم عظیم الشان سید الانبیاء شیخ الانبیاء رئیس الموحدین تمام کے تمام ادیان الہی ابراہیم کی نسل سے ہیں یا ابراہیم کی نسل کے بچوں سے ہیں، پروردگار کو اتنا خیال تھا ابراہیم کا کہ دیکھو ابراہیم تم جانا دھیرے دھیرے گفتگو کرنا تاکہ ان کی سمجھ میں آئے، تمہاری بات کو ٹھکرا نہ دیں. لیکن باطن محمد مصطفیٰ سے کذب علم کرنے والا علی ایک دفعہ کہہ رہا ہے کہ اول الدین معرفتو و کمال معرفتہی التصدیق بے و کمال تصدیقہی توحیدہو و کمال توحیدہی الاخلاص لا و کمال الاخلاص لا نفی الصفات عنہ. یہ مولا کائنات درود بھیجے محمد آدم. تو کل یہاں تک گفتگو ہوئی، اب یہ مزید آگے کچھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں نے کوشش کی. کل میں نے ایک بات کری تھی ورقۃ ابن نوفل کے حوالے سے، اور یہاں پر عقل کی جو بات آئی تھی وہ ختم ہو گئی کہ عقل وہیں تک پہنچاتی ہے، بکا وہ آخر بکا اسی، لیکن عقل ہر جگہ نہیں چل سکتی. یہ جو ثواب اور عقاب کا تصور ہے جو پروردگار فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ذریعے اے عقل میں تیرے ذریعے عقاب کروں گا، عذاب دوں گا، اور تیرے ذریعے ثواب دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کو طے کرنا ہوگا کہ ثواب کا کانسیپٹ اور عذاب کا کانسیپٹ وہ کہاں سے لے؟ یہ عقل کا کام ہے کہ وہ طے کرے کہ محمد مصطفیٰ ختمی مرتبت ہے یا وحی کا پیغام ابو جہل اور ابو لہب کے گھر میں اترے گا. سادے سے قانون کو رسول خدا نے قرآن میں بیان فرمایا, فقط لبست فیکم عمر بن سنین, تم میرے بارے میں شک کر رہے ہو, میری نبوت کو نہیں مان رہے, میں تمہارے درمیان زندگی گزار رہا ہوں, کبھی ایک چھوٹا سا گناہ بھی مجھ سے نہیں دیکھا, میں کیسے خدا کے بارے میں غلط بات کہہ سکتا ہوں؟ یعنی اپنی عقلوں کو جگاؤ, اپنی عقلوں کو جگاؤ, انہیں جھنجھوڑو. یہی بات مولا کائنات نشر بلاغہ نے کی, وواتر انبیاء ہوں, پروردگار نے پے در پہ اپنے انبیاء بھیجے. کیوں بھیجے؟ لَيُسِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ, تاکہ انبیاء آ کر شہوت نفس اور نفسانی خواہشات کی گرد کو ہٹا کر انسانوں کی عقل میں چھپے ہوئے خزانے کو باہر نکال سکے. تو کل کو یہ نہ کہے کہ صاحب مولانا نے یہ بات کیسے کہی, عقل کی اتنی تعریف ہوئی ہے. عقل کی تعریف ہوئی ہے ایک جگہ تک, ایک لیول تک, ایک مرتبے اور ایک درجے تک, اس سے آگے عقل مضمون میں اس کی مذمت کی گئی ہے. تو ورقۃ بن نوفل کی بات ہوئی, مولا کائنات کا خطبہ, اللہم داحی المدحوات ودائم المسموکات وجابل القلوب علی فطرتها شقیها وسعیدها. کل اس پر گفتگو ہوئی. میں دائم, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میں کوئی وہ تو ہوں نہیں کہ جو اپنی کائنات جس کے سامنے اس کی پنکھوں کی طرح ہوتی تھی, میں اس کے زلجنہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں. اوقات کیا ہے, 10 کروڑ عوام ایسے جمع ہو جائے نجف خم کے, اس کے زلجنہ کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن بہرحال اب جو وہی بات ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں, نوجوان بچے مجھے نظر آ رہے ہیں اور ادھر سے وہ حملے بھی نظر آ رہے ہیں مجھے, جو کربلا کی تصویر کو مسخ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. ادھر جاؤں تو یہ رہ جائے, ادھر جاؤں تو وہ رہ جائے. مصائب کی منزل, ہر بات کا حق ادا ہونا, دائم المسموکات کی کس طرح سے توضیح دی جائے, داحی المدحوات پر کس طرح سے گفتگو کی جائے, وہ بات کروں تو جاہل جو اپنی تباہ آزمائی کرتے رہتے ہیں واٹس ایپ پر سید الشہدا کے سامنے, ان جاہلوں کے جہل کا جواب دوں, ان کی حماقتوں کا سدے باب کروں, ان کے مفتون بیمار ذہنوں کا جواب دیا جائے, یا علی بن ابی طالب کی گفتگو کی جائے, میں خود پریشان کروں تو کیا کروں؟ اب ایک مرجع کے نام سے چل رہا ہے صاحب, ایک میسج مجھے بھی دیا, بولوں تو بتائیے کہ اگر کروڑوں اربوں آنسو بھی بہا دو اور نماز نہ پڑھو تو قیامت میں تمہیں یہ عرش کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. اب ایک عالم کے نام سے بات پھیل رہی ہے, صاحب کیا کیا جائے؟ اب اس بات کو کیا کہا جائے؟ اس عالم جو عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر گریہ کرنا ہے حسین ابن علی پر رات کو فجر سے ایک گھنٹہ پہلے تو گریہ کا ثواب زیادہ ہے نماز شب کی نسبت, کیونکہ گریہ قلبی علامت ہے, قلبی عبادت ہے, نماز شب جسمانی عبادت ہے. وہ یہ مرضی کیسے کہہ سکتا ہے جو گریہ کے ثواب کو زیادہ افضل کہہ رہا ہے؟ کیونکہ تمہارا قلب متوجہ ہے حسین ابن علی کی طرف, تمہارا قلب متوجہ ہے مرکز توحید کی طرف. میں یہ نہیں کہہ رہا نماز سے مت پڑھے, آپ کو پڑھیے, پڑھیے ضرور پڑھیے, لیکن اب یہ بات مجھے کہنی نہیں چاہیے تھی, پھر میں نے بد پرہیزی کر لی بکوڑ لوگوں کے. لیکن یہ جو بچے اپنے ذہن کو دیکھیے, 61 ہجری میں جائیں, 61 ہجری کی کربلا میں جائیں, 1437-38 کی فیبریکیٹڈ فیک کربلا کی طرف مت جائیں, 61 ہجری کی کربلا کی طرف جائیں. حسین ابن علی آپ کو 61 ہجری کی کربلا کی طرف لے جانے آیا, 1438-37, 1450, 1976, 77, 78, 80, 90, 91 کی کوئی کربلا کا وجود نہیں ہے, سب فیبریکیٹڈ ہے, جھوٹ ہے, ڈھکوسلا ہے, ناٹک ہے. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, اگر میں 61 ہجری میں ہوتا آج کی کوئی کربلا وربلا نہیں ہے بھائی. مکتب توحید میں ہر کا سوال آتا نہیں, میں پہلے بھی یہ شعر پڑھ چکا ہوں, کربلا بھی ایک تھی شبیر بھی بس ایک ہے. اچھا دوبارہ آئیے, اللہم داحی المدحوات ودائم المسموکات. دعم کسے کہتے ہیں؟ دال عین میم دعم, دعم کہتے ہیں ستون کو. تدعم یدعم جب عربی میں انسان کہتا دعم یعنی ستون. مولا کائنات فرما رہے پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جس نے کائنات میں ٹنگے ہوئے تمام سیاروں ستاروں اور گلیکسیز کو ایک ستون کے تحت روکا ہوا ہے. فرما رہے مسموکات دائم تیرے ستون نے, غیبی ستون نے روکا ہوا ہے. جب زمین کی بات کی تو پھیلانے کی اور بچھانے کی بات کی, جب اجرام سماوی اور آسمانی کی بات کی تو لٹکنے کی بات کی اور ایک ستون کی بات کی, اور کہا وہ جامل القلوب علی فطرتها سعیدها شقیها وسعیدها. اور پھر جو کل میں نے گفتگو کی, الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤذن الحق بالحق. ان تین چیزوں پر گفتگو کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. اور اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ صاحبان ذوق بھی یہاں پر ہیں, میر حدیث کے حوالے سے کچھ میں نے گفتگو سوچی تھی, دیکھیں وقت ہوا تو میں انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا. تو فرماتے ہیں مولا کائنات کہ پروردگار یہ تیری خصوصیات، اب میں اس کی تفصیل اور تشریح زیادہ نہیں پیش کروں گا. اور پھر پروردگار وہ چیز جو گزر چکی تھی، پھر نبی نے آ کر اس پر مہر اختتام لگائی. کیا تھی وہ؟ نبوت. نبوت مہر اختتام لگائی. والفاتح لمن غلق، اور جو ہدایت کا باب بند ہو چکا تھا تیرے نبی نے آ کر اس کو کھولا. ایک وجود ہے، پہلے والوں کو اختتام کی مہر لگا رہا ہے، اور ایک ہی نبی کا وجود ہے ابتدا کے لیے ہدایت کے دروازے کو کھول رہا ہے. یہ وہ توحید علیم نے بھی طالب کی، یہ رسالت علیم نے بھی طالب کی. تو بھائی میں تو کہتا ہوں اس کہیے کہ پروردگار جس طرح سے تحریک توحید کی گواہی رسول خدا اور علیم نے بھی طالب نے دی، ہم اسی طرح سے دیتے ہیں. اور جس طرح رسالت کی گواہی علی ابن ابی طالب اور علی کے بچوں نے دی، ہم اس طرح سے رسالت کی گواہی دیتے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ کس طرح سے پروردگار نے کیا کیا بوجھ ڈالا. یہ تو نہج البلاغہ مولا فرمانے کما حمل فتلا قائما بامرہ، پروردگار تم نے جتنا بوجھ ڈالا تیرا نبی سنبھالتا گیا، کبھی اس کے پائے استقامت میں لفظش نہیں آئی. پھر فرمایا یہ بات الخاتم لما سبق، جو نبوت تھی اس پر مہر اختتام لگائی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. والفاتح لمن غلق، ہدایت کا جواب بند ہو چکا تھا، رسول خدا نے کھول دیا. المؤذن الحق بالحق، تیرے نبی نے حق کا اظہار کیا، باطل کے ذریعے نہیں، حق کا اظہار حق کے ذریعے کیا. والدافع جيشات العباطيل والدامغ صولات العضاليل، عجیب جملہ ہے بخدا، عجیب جملہ ہے. کیا سمیٹا ہے مولانا قلزم کو ایک جملے میں، کہا یہ نبی وہ ہے جو دفع کر رہا ہے، دور کر رہا ہے تمام کے تمام انگنت باطلوں کے انگنت حملوں کو. یہ جو انگنت میں نے کہا ہے نا، جب منتحص جمعہ عربی جاننے والا کوئی میرا اگر دوست محترم سننے والا بیٹھا ہو تو اس سے پوچھ لیجیے گا جا کر، اب آتی جب منتحص جمعہ ہے، یعنی اب اس کے بعد مزید باطل کی جمع نہیں بنائی جا سکتی. اگر باطل کی مزید جمع نہیں بنائی جا سکتی یعنی کیا مطلب؟ یعنی مولا فرما رہے والدافع جیشات العباطیل، جیشات جمع ہے جیش کی، جیش کہتے ہیں فوج کو، جیشات جمع ہے جیش کی، یعنی باطل کو جہاں تک تم سوچ سکتے ہو سوچو، اس کے لشکر کے حملوں کو جتنا سوچ سکتے ہو سوچو، نبی کریم تمام قسم کے باطلوں کے تمام لشکروں کو ٹھکرا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، دفع کر رہے ہیں. والدافع جیشات العباطیل والدامغ صولات العضالیل، جتنی بھی گمراہیاں ہیں اب اس کے بعد کوئی گمراہی نہیں. ازالی جمع منتحجم، اب اس کے بعد عربی زبان میں، عربی ادب میں، عربی گرامر میں اس سے زیادہ اس کی جمع نہیں بنائی جا سکتی. جتنی بھی گمراہیاں ہیں والدامغ صولات العباطیل، جتنی بھی باطل ہیں، جتنی بھی گمراہیاں ہیں، ان کے جتنے بھی حملے ہیں، رسول خدا نے سب حملوں کو توڑ دیا. وَأَضَاءَتْ طَرِيقَ لِلْخَابِطِ، یہاں سے اب ذرا توجہ کیجیے گا کہ رسول کی رسالت ہمارے بچوں کو کیا پڑھائی جا رہی ہے اسلامیات میں، اور علی ابن ابی طالب کس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ کاش یہ کورس بنانے والے دیکھ لیں کہ رسالت اس سے سیکھیں جو رسول کی خلوت کا امین تھا، جو رسول کے رازوں کا امین تھا، جو آیت رب الکبریٰ تھا، جو خازن علم نبی تھا، جس نے رسول کے باطن سے اپنے باطن کو سیراب کیا. رسالت اس سے سیکھیں. اب کیا فرمایا؟ فرمایا اضاء الطریق للخابط. اضاء یعنی الف یعنی حمزہ، زواد الف پھر حمزہ، اضاء زو سے نکلا ہے، روشنی، روشن کیا رسول خدا نے الطریق راستے کو. کس کے لیے؟ للخابط، جو شخص بھی خابط. خابط وہی خبتی جو ہم کہتے ہیں اردو میں، لیکن اردو کا خبتی اور عربی کا خبتی ذرا مختلف ہے. دیکھیے ہم عربی میں، اردو میں خبتی کہتے ہیں سڑی آدمی کو، سن کی خبتی، خبت الحواس، ذرا دماغ جس کا صحیح کام نہ کر رہا ہو. لیکن عربی میں جو خبط ہے، خبط کا معنی ہے، خابط کا معنی وہ یہ ہے، سار علی الطریق کیف متفق، کسی رستے پر چلے جو بھی ہو، جدھر سینگ سمائے چل گیا. تو نبی کریم فرما رہے ہیں، رسول خدا فرما رہے ہیں نبی کریم کے بارے میں کہ یا رسول اللہ آپ نے رستے کو کھول دیا. کس کے لیے؟ ہر وہ شخص کے جس کو رستہ نہیں پتا تھا، کوئی دائیں جا رہا تھا، کوئی بائیں جا رہا تھا، لیکن آپ نے رستے کو روشن کیا. ایک تو نبوت کو ختم کیا، الفاتح لمن غلق، جو چیز بند ہو چکی تھی اس کے رستے کو کھولا. المؤذن الحق بالحق، حق کو حق کے ذریعے آشکار کیا. واضاء الطریق للخابط، آپ نے ہر خابط کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہدایت کے کس رستے پر چلے، جو حلوے کھجور لکڑی اور پتھر کے بتوں کو چوم رہا تھا، جس کو عبادت کا طریقہ نہیں پتا تھا، جس کو توحید نہیں پتا تھا، تھی، جس کو پیغمبری نہیں پتا تھی، جس کو غیب و شہود نہیں پتا تھا، جس کو جنت و جہنم نہیں پتا تھا. یہ تمام کے تمام ہے نا ایسے رستے. جنت کیا ہے؟ نہ آپ کو علم نہ مجھے علم. جہنم کیا ہے؟ نہ آپ کو علم نہ مجھے علم. اس رستے کو کس نے روشن کیا؟ رسول خدا نے روشن کیا. کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے کہ جس کو نہیں پتا تھا کہ سیدھا رستہ کیا ہے. فہوا امینک المعمود وخازن علمک المخزون وشہیدک یوم الدین وبعیثک بالحق ورسولک الی الخلق. صلوات بھیجیں مولا کائنات کی بارگاہ میں. حضور بڑی مہربانی، آپ کے نعرے سانس لینے کا موقع فراہم کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ مت کر دیجیے گا ان نعروں کو، پھر میرے سلسلہ سخن میں بڑی رکاوٹ آئے گی. بہرحال آپ کا بہت مشکور ہوں، بہت بلکہ شکر گزار ہوں آپ کا. آپ میری بڑی مدد کر دیتے ہیں، اور جو ہمارے دوسرے برادر بیٹھے ہیں سلوات اور نعروں کے ذریعے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ. لیکن یہ نعرے میں بات آ گئی، مجھے ایک بات کہنے دیجیے کہ آپ کا جذبہ ہے، قابل قدر ہے، جناب سیدہ آپ کو اس کا ثواب بھی دے گی. یہ جو لگتا ہے حسین زندہ باد جزیدت مردہ باد. لیکن دیکھیے، کیونکہ اس نعرے میں کچھ تھوڑی سی ایک مشام تک پہنچتی ہے جو عطر اس نعرے میں ہے، وہ لگتا ہے کچھ سیاسی جیسا زندہ باد مردہ باد. تو اس کے بجائے صرف اور صرف سلوات بھیجیے، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ کچھ حسینیت زندہ باد، یہ حسینیت کیا ہوتی ہے؟ یہ یزیدیت کیا ہے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. تو آپ سلوات بھیجئے، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود بھیجئے. لیکن اس میں ذرا کچھ سیاسی جلسے کی تھوڑی سی بو سی آتی ہے. میں اس لیے دس بستہ گزارش کرتا ہوں، بالکل ہاتھ جوڑ کر مؤدبانہ، اگر میرے کسی بھائی کو جس نے نعرہ لگایا اور دل کو اس کے گراں گزرا ہے، تو میں ممبر سے معافی مانگتا ہوں ہاتھ جوڑ کر. یقیناً ان کو گراں گزرے اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں. اگر نہیں گزرا تو پروردگار ان کو سلامت رکھے، اور گراں گزرا تب بھی پروردگار ان کو سلامت رکھے. ایک دفعہ اور درود بھیجیں بلند آواز سے. لیکن میں نے کہہ دیا کوئی حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، جناب سیدہ آپ کو اجر دیں. لیکن ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہے نا کہ کسی سیاسی جلسے کسی اس میں سے ایک. اچھا، پھر رسول خدا کے بارے میں کیا فرمایا؟ آزاد طریق للخابت. آپ نے ہر اس شخص کے لیے کہ جس کو رستے پر چلنا نہیں پتا تھا کہ کون سا ہدایت کا رستہ ہے، رسالت کیا ہے، توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، قیامت کیا ہے، قبر کیا ہے، منکر نکیر کیا ہے، تمام کے تمام آ گئے نا رستے میں. آزاد طریق یعنی آپ نے رستے کو واضح کر دیا. فہوا امینک المعمود. اب پروردگار سے مخاطب ہے، پروردگار یہ جو تیرا رسول تھا نا، ایسا امانت دار تھا جسے تو نے اپنی ہر امانت دے دی. فہوا امینک المعمود. انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ اور گفتگو ہوگی چوتھی پانچویں یا چھٹی محرم تک. یاد دلا دیجئے گا بس آپ مجھے کہ یہ امانت کے حوالے سے گفتگو مجھے کرنی ہے. فہوا امینک المعمود وخازن علمک المخزون. دوسری صفت، پہلی صفت کیا؟ پروردگار نبی کریم تیری امانت کے محفوظ ترین، ایماندار ترین، امانت دار ترین امین ہے. وخازن علمک المخزون. اور پروردگار جو تیرا علم تیرے پاس ہے نا، جو تیرے خزانوں میں ہے، اس کے خزانچی رسول خدا ہے. عجیب. والشہید کا یوم الدین. اور قیامت میں جب یوم الدین آئے گا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین. بتا میں نے غلط نہیں پڑھی آیت، میں آپ کا اشارہ کرنا چاہتا تھا اس طرح کہ کوئی کیا مولانا نے آیت کو آگے پیچھے کر دیا، یہ اس سے مربوط ہے. شہیدوں کا یوم الدین و بعیثوں کا بالحق. اور تو نے رسالت پر مبعوث کیا حق کے ساتھ. و رسولوں کا الی الخلق. کہ یہ مخلوق کی جانب تیرے رسول ہیں. اچھا، اب کوئی یہاں سے کہے کہ دیکھیے رسالت تو ختم ہو گئی، رسالت نام ہے ڈاکیے کا، رسالت نام ہے قاصد کا، رسالت نام ہے پیک کا، رسالت نام ہے پوسٹ مین کا، رسول خدا نے اپنا کام ختم کر دیا، اب وہ قبر میں چلے گئے، اب ہمارے آپ کے مرحومین اموات برابر، رسول خدا برابر. رسول نے جب حق ادا کر دیا، ذمہ داری پوری ہو گئی، پیغام پہنچا دیا، اب کاہے کا رسول اور کس بات کی رسالت؟ تو عزیزان گرامی دیکھیے، اگر مولا کائنات نبی کریم کی رسالت کو نہ سمجھاتے تو شاید کوئی یہ بات کہتا تو سمجھ میں آ جاتی. لیکن فرما رہے ہیں بعیث کا بالحق و رسول کا الی الخلق. چلیے یہاں تک بات مان لیتے ہیں، لیکن عجیب انداز سے بات کی. وخازن علمک المخزون. پروردگار تیرے پاس جو تیرے اپنے علم میں، جو تیرا علم مستعصر ہے کہ جہاں تک تو کسی کو پہنچنے نہیں دیتا. لا یعلم کیف ہوا الا ہو. پروردگار تو نہیں جانتا کہ تو کیسا ہے، مگر تو خود جانتا ہے. دعا مشروع پڑھنے والے سنیں اس بات کو. لا یعلم کیف ہوا الا ہو. تو ہی جانتا ہے تو کیسا ہے، تیرا علم کیسا ہے، تیرا علم تیرے پاس ہے. وہ جو تیرا علم تیرے پاس ہے نا، کہ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی وہاں تک اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکا، نبی کریم تیرے اس علم کے خازن ہیں. تو میرے بھائی یہ بتلاؤ کہ نبی دنیا میں خازن ہے، نبی قبر میں خازن ہے، نبی قیامت میں خازن ہے. اگر تم یہ کہو کہ جب تک نبی مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے خازن تھے، قبر میں گئے علم سے رابطہ ٹوٹ گیا، ارے میرے بھائی یہ دنیاوی علم سے رابطے کی بات نہیں ہو رہی، یہ پروردگار کے ازلی ابدی علم سے تعلق کی بات ہے. وہ خازن علم کل محزون، وہ امین و کل معمون. تو نے اپنی ہر امانت اس کے پاس رکھوا دی. کیا رسول خدا کے پاس جو امانت اللہ نے رکھوائی وہ واپس لی؟ ابھی آپ کے ذہنوں پر چھوڑ رہا ہوں اس جملے کو. کیا وہ امانت جو رسول خدا کے پاس اللہ نے رکھوائی وہ واپس لی یا کسی اور کو دینے کا حکم دیا؟ اگر کسی اور کو دینے کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امانت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. نسلن بعد نسلن کوئی سینہ ایسا ہے، کوئی وجود ایسا ہے جو امانت الہی کو اپنی ذات میں رکھے ہوئے ہے. وہ امین و کل معمود، وہ خازن علم کل مخزون، اور آخری بات وہ شہید و کا یوم الدین. رسول خدا تیرا گواہ ہے. یا اللہ پروردگار، پوری مخلوق پر تیرا رسول گواہ ہے، شہادت دے گا. یہ شہادت کب دے گا؟ 10 ہجری میں رسول خدا کا وصال ہو گیا، ختم. رسول خدا دنیا سے چلے گئے، یہ قبر میں موجود ہیں. مسلمان کہہ رہے ہیں ہماری اموات جیسے تمہارے مرحوم ویسے ہمارے مرحوم، ویسے رسول خدا. میرے بھائی رسول خدا فرما رہے ہیں شہیدوں کا یوم الدین. یہ قیامت تک کے لیے مت سمجھنا کہ اگر یہ رسول قبر میں چلا گیا تو اس کے علم کا تعلق کائنات کے لوگوں سے ختم ہو گیا. یہ صرف مسلمانوں کے بارے میں گواہی نہیں دے گا، وہ شہیدوں کا یوم الدین. پروردگار کو جس جس کے بارے میں گواہی لینی ہوگی وہ اسی رسول سے گواہی لے گا، چاہے ناقہ صالح کے بارے میں گواہی لینی ہو اسی سے لے گا، چاہے صبح قیامت کے بارے میں گواہی لینی ہو اسی سے لے گا. تو ہم کیسے کہہ دیں کہ رسول چلے گئے تو ختم ہو گئے؟ رسول چلے گئے تو کیسے ختم ہو گئے؟ ہم کیسے کہیں؟ یہ دیکھیے، یہ تھا باطن رسول، یہ باطن نبی کریم ہے، یہ باطن محمد مصطفیٰ ہے. اب اس باطن سے جو متصل ہوگا، کل میں نے کہا تھا نا علمنی رسول اللہ الف بابن قد انفتح من كل باب الف باب، ہزار دروازے سکھائے، ہزار میں سے ہزار در نکلے. یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے. اب یہ بتایا کیسے جائے؟ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں مولا کے پاس ایک دشمن کو لایا گیا، کہا امام حسن امام حسن نے شفاعت کی، بعض جگہ پہ عبداللہ ابن عباس نے شفاعت کی. کہا کہ مولا چھوڑ دیجئے، قید میں آ گیا، آپ یہ چھوڑ دیجئے. امام رسول خدا مولا کائنات نے چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا دوبارہ بیعت کرو علی بن ابی طالب کے ساتھ. کہا کہ لا حاجتی لا بیعتہ، مجھے اس کی بیعت کی کوئی ضرورت نہیں. لو بایعنی بکفہ لغدر بصبتہ، اگر یہ اپنے ہاتھ سے بیعت کرے گا تو نہایت شرمناک اور گھٹیا انداز سے اس بیعت کو توڑے گا، مجھے اس کی حاجت کی ضرورت نہیں. وانہ وہو ابو الاکبش، اس کے چار بیٹے ہوں گے، جس کے چار بیٹے بنو امیہ کے بادشاہوں کا ذکر کیا گیا، ولید، یزید، عبد الملک اور ہشام. اس کے چار بیٹے ہوں گے، اس کی چار نسل سے بیٹے چار نکلیں گے. وَسَتَلْقَ الْأُمَّةِ مِنْهُ وَمِنْ وَلْدِهِ يَوْمًا أَحْمَرْ، اور امت مسلمہ کو اس کے اور اس کے بیٹوں کی وجہ سے ایک بہت ہی خونین تاریخ دیکھنا نصیب ہوگی. وَإِنَّ لَهُ اِمْرَةً كَلَعْقَةِ الْكَلْبِ أَنْفَحَ، اس کے خاندان میں خلافت اس وقت تک رہے گی جتنی دیر میں، مولا کے الفاظ ہیں، اس کے خاندان میں بادشاہت اتنی دیر رہے گی جتنی دیر کے لیے کتا اپنی زبان چاٹتا ہے. درود بھیجے مولا کائنات کی بات میں. کلعقت الکلب انفح، اب کراچی والا تو جانتا ہے، صبح شام دیکھتا ہے وہ کس طرح سے. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ بتلا رہا ہے کہ اس کے چار بیٹے ہیں، چاروں کو بادشاہت ملے گی، چاروں بادشاہ بنیں گے بہت کم مدت کے لیے، اور بڑا خونین ایام دیکھنے پڑیں گے. یہ کون سا علم ہے؟ یہ باطن رسول خدا سے، یہ علم وہاں سے لیا گیا. ان فتح من کل باب الف باب. فیضان گرامی، یہ مولا کائنات، مولا کائنات اتنا ہوتا کیوں ہے؟ یہ علی بن ابی طالب کا ذکر تھوڑی ہوتا ہے کوئی، یہ فضیلت علی بن ابی طالب ہم ذکر نہیں کرتے. یہ ہم امت کو سمجھا رہے ہیں کہ رسول کی رسالت تو تم سمجھنا اگر ہو، اگر باطن نبی کو سمجھنا ہے تو علی کو سمجھو. الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد سید عباده، پروردگار درود بھیج رسول خدا کے بارے میں مولا کائنات کی دعا. اللہم صلی علی محمد سید عبدک و سید عباده، پروردگار تیرا سید ہے، وہ تیرے بندگان میں سب سے بڑا ہے، تیرا رسول ہے. پھر فرمایا کلما نسخ اللہ فرقتین جعلہ فی خیرہما لم یسہم فیہ عاہر ولا ضرب فیہ فاجر. مولا کائنات رسول خدا کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں، اور در حقیقت یہ اپنے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں. شجرہ تو ایک ہی ہے نا، کیا کیا جائے؟ درخت تو ایک ہی ہے. پروردگار درود بھیج اپنے پیغمبر، اپنے نبی پر جو تیرے بندوں کا سید و سردار اور آقا ہے، تیرا رسول ہے. اور یاد رکھو کلما نسخ اللہ فرقتین، اللہ نے جب بھی اپنے بندوں کو اپنی نگاہ قدرت سے دو گروہوں میں تقسیم کیا. کب تقسیم کیا؟ آدم سے لے کر اور خاتم تک. اللہ نے جب بھی اپنے بندگان کو، اپنے بندوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، جعلہ فی خیرہما، محمد مصطفیٰ کو بہترین گروہ میں رکھا. تھوڑی دیر کے لیے سن لیجیے اس بات کو. بھائی رسول خدا کب پیدا ہوئے؟ عام الفیل میں پیدا ہوئے. 6 مہینے بعد عام الفیل میں واقعہ فیل کے، ابرہ کے ہاتھیوں کے لشکر والے واقعے کے 6 مہینے بعد ولادت ہوئی. تو رسول خدا کے بارے میں فرما رہے ہیں مولا کائنات کہ جب بھی رسول خدا نے دو حصوں میں بانٹا انسانوں کو، بنی نوع انسان کو دنیا کے، نبی کریم کو بہترین گروہ میں رکھا. تو رسول خدا تو عام الفیل میں پیدا ہوئے، 17 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو، جو بھی تاریخ تھی، اس سے پہلے تو رسول تھے ہی نہیں کہ جہاں پر خدا رسول خدا کو رکھتا. یہی تو فرق ہے آپ کا اور علی بن ابی طالب کی نگاہ کا. فرمانے جعلہ فی خیرہما، یعنی تم 17 یا 12 ربیع الاول، 6 عام الفیل، 30 جو عام الفیل تھا، جو فیل والا سال تھا، تم رسول کو اس میں دیکھ رہے ہو، میں رسول کو دیکھ رہا ہوں کبھی صلب عبداللہ میں، کبھی صلب عبد المطلب میں، اس سے پہلے ہاشم، عبد مناف، اور یہاں تک چلتے جاؤ صلب اسماعیل، وہاں تک. اللہ نے جب بھی انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، نبی کریم کے نور کو بہترین صلب میں رکھا. لم یسہم فیہ عاہر، کبھی کوئی بد اطوار، بد کردار عورت نبی کے شجرے میں آ نہیں سکی، کبھی فاسق و فاجر مرد ان کے آبا و اجداد میں داخل نہیں ہو سکا. پہلے ہی علی ابن ابی طالب نے لکیر کھینچ دی کہ دیکھو ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و علی ابراہیم و علی عمران علی العالمین. یہ جو پروردگار استفاء کرتا ہے نا، جو مصطفیٰ بناتا ہے، سب سے پہلے شجروں کو دیکھو کہ کون خاتون کس طرح کی تھی، کون مرد کس طرح کا تھا، پھر جا کر نبی کو سمجھو. یہ جو بات ہے، اب اگر جناب عبداللہ کے صلب مبارک میں یہ نور آیا، بطن مبارک و مظاہر جناب آمنہ میں آیا، فرمانے کے جعلہ فی خیرہما، اللہ نے نبی کریم کو بہترین صلبوں میں رکھا، بہترین نسل میں رکھا. اچھا تو نبی کریم کے خاندان میں، یہ تو آپ نے کردار کی بات کی مولانا، یہ بتلائیے کہ نبی کریم کے اجداد کیا ہوئے. فرمایا نہج البلاغہ مولانا، وما برح للہ جل تعالی، کبھی یہ سلسلہ خدا کا ختم نہیں ہوا، اور اس کی نعمتیں بڑی عظیم ہیں. یہ نعمتوں کی تعریف کیوں کی؟ کیونکہ نعمت پر گفتگو فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ ایسے لوگ تھے، رجال ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی عقولہم. کبھی یہ مت سوچنا کہ موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے، عیسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو سب لوگ تمہاری طرح بتوں کے آگے پیشانی ٹیکنے لگے، رسول کی رسالت آئی کہ تم انسان بنے. حیوانوں، تم لوگ کیا کرتے تھے مکہ اور مدینے کی گلیوں میں؟ اس رسول کی بدولت تم جانوروں کی سطح سے اٹھ کر انسان بنے، اپنی طرح سمجھتے ہو رسول خدا کو؟ یاد رکھنا، مسلسل موسیٰ کے بعد بھی، عیسیٰ کے بعد بھی یہ سلسلہ پروردگار کا چل رہا تھا کہ کہ پروردگار کے کچھ بندے ایسے تھے جو مقام نبوت اور رسالت پر نہیں تھے، لیکن پروردگار ان کے ذہنوں اور ان کی عقول میں ان سے گفتگو کرتا تھا اور ان کو ایک مرتبے پر لے کر آتا تھا. یہ صاحبان ولایت تھے، یہ صاحبان زہد و عبادت تھے، مقام رسالت پر نہیں تھے، لیکن یہ گروہ وہاں پر تھا. یہی وہ گروہ ہے کہ جس کی نسل میں مسلسل محمد مصطفیٰ رہے، علی مرتضیٰ رہے. ابن عباس، عبداللہ ابن عباس جناب عباس کے بیٹے، حبر الامہ کے نام سے مشہور ہیں. اور اگر کوئی بات کہیں تو لوگ احادیث سے نبوی کا تو برتاؤ نہیں کرتے، لیکن کنسیڈر کرتے ہیں، ان کی بات کو دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں، ہماری بات کیا ہو رہی، ولایت الہیہ. فرماتے ہیں کہ لا ینال العبد ولایت اللہ بکثرت صیامہ وصومہ، اللہ کی ولایت تک انسان نماز روزی کی کثرت سے نہیں پہنچتا. یہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، بھائی میں نہیں کہہ رہا. لا ینال العبد ولایت اللہ بکثرت صیامہ وصومہ، بکثرت صلاتہ وصیامہ، نماز روزی کثرت سے نہیں پہنچتا. ولا ینالہ العبد ولایت اللہ، نہیں پہنچ سکتا الا، مگر یہ کہ وہ یہ کام کرے، ان یحب فی اللہ ویبغض فی اللہ ویعادی فی اللہ، اللہ کی خاطر بغض رکھے، اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کی خاطر نفرت کرے. اچھا، اب یہ رسول خدا، میں پہلے یہاں پہ یہ پڑھ چکا ہوں، جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ نے تھوڑا سا جذبہ دکھایا تو مجھے بھی ہمت ہوئی کہ میں دوبارہ پڑھوں. دیکھیے، یہ جو باطن ہے، ساری بات جو ہے نا، یہ باطن رسول خدا کی ہے، اور رسول خدا کے باطن کی جو ساری بات ہے وہ باطن الہی کی ہے، الوہیت کی ہے، ربوبیت کی ہے، کہ وہ باطن، وہ جو علم تھا وہ رسول خدا کے پاس آیا. ابھی جب رسول خدا کے پاس آیا تو یہ آشکار کیسے ہوگا، یہ نکلے گا کیسے؟ عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ ولایت تک نہیں پہنچ سکتا نماز روزے کے ذریعے. نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ نماز روزے سے آگے بڑھ کر ایک مسئلہ ہے، یہی جو ہماری آیت سرنامہ کلام میں چل رہی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، دیکھو اللہ کی سلم میں داخل ہو جاؤ، اللہ سے جنگ مت کرو، جہاں پر اللہ کی جنگ ہے تم جنگ کرو، جہاں اللہ کی صلح ہے وہاں صلح کرو. تو عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ دیکھو، لا ینال العبد ولایت اللہ، اللہ کی ولایت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا نماز روزے کے ذریعے، نہیں پہنچ سکتا. نماز روزہ واجب ہے، ضروری ہے، کافی نہیں ہے. آج کل بچے جانتے ہیں، موبائل ہے سب کے پاس، سگنلز آ رہے ہیں، چارج نہیں ہے، پری پیڈ فون کر سکتے ہیں، نہیں پری پیڈ ہے آپ کے پاس، آپ نے بھروایا، ابھی پیسے ڈالے اس میں، سگنل نہیں آ رہے، کر لیجئے، سگنل آ رہے ہیں سب کے، آپ نے پیسے بھی ڈالے اس میں 100-200 روپے، لیکن آپ کی بیٹری ختم ہو گئی. تو کیا بیٹری موبائل کے ساتھ رابطے کے لیے کافی ہے؟ ضروری ہے، کافی نہیں ہے. کیا پیسے ہونا کافی ہے؟ ضروری ہے، کافی نہیں ہے. ایک ہوتی ضرورت، ایک ہوتی کفایت. نماز روزہ ضروری ہے، کافی نہیں ہے. محبت خدا کے لیے، نفرت خدا کے لیے، بغض بڑی عجیب چیز ہے. رسول خدا نے منع کیا بغض، لیکن عجیب مرحلہ ہے، اللہ کے لیے بغض رکھو. بیمار کرتا ہے دل کو، نہیں اس کے لیے ہے تو بیمار نہیں کرے گا، پھر باعث سے شفا ہے. پانی پی رہے ہو، حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجو، ارے کیا لعنت ہے، بغض کیوں رکھے، ارے یہ بیماری نہیں، یہ شفا ہے، اس کے لیے کر رہے ہو نا، اس کے لیے کر رہے ہو، بھیجو لعنت. ہر گھونٹ کے بدلے میں 70,000 نیکیاں ملیں گی، 70,000 گناہ معاف ہوں گے، ارے اتنے سارے ڈھیر سارے گناہ. ارے ہم اپنی اوقات کو دیکھتے ہیں، جو بنیوں والی سوچ ہمارے اندر ہے نا، کہ لمبی چوڑا کوئی خدمت کرے ہماری تب ہم کہیں شکریہ آپ کا. وہ خدا ہے جس بندے کی ادا جس طرح سے بھا جائے، پھر کہتا ہے حج پہ آؤ، 7 چکر لگاؤ صفا و مروہ کے. حج اس کا باطن ہے، نبوت کا باطن ہے رسالت، رسالت کا باطن ہے ولایت، ولایت کی حقیقت ہے ربوبیت. اب اس کو میں، نبی کا مطلب کیا ہے؟ خبر کو لا کے دینا. دیکھیں خبر لا کے دیتا ہے، لیکن پیغام آپ تک شریعت کے ساتھ نہیں پہنچاتا. شریعت مل گئی، عیسیٰ بن گئے، موسیٰ بن گئے، ابراہیم بن گئے، صاحب شریعت ہو گئے، لیکن حضرت دانیال صاحب شریعت نہیں ہے، نبی ہے. حقوق نبی ہے، اشموئیل نبی ہے، جناب شیخ صاحب شریعت نہیں ہے، نبی ہے. نبوت دیکھیے، یاد رکھیے گا، اول الدین معرفت ہو. جب توحید تہ در تہ ہے تو نبوت اور رسالت بھی تہ در تہ ہوگی نا. جو بندگی کے جس مرحلے تک پہنچا اس کو ویسی خلت ملے گی رسول خدا کی، پروردگار کی جانب سے. نبوت کا باطن ہے رسالت، رسالت کا باطن ہے ولایت. یعنی جو صاحب ولایت ہے وہ ہو سکتا ہے کسی نبی سے بڑھ کر. کیسے؟ جناب سورہ کہف میں جناب خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ پڑھ دیجئے، جناب خضر اور جناب موسیٰ کا واقعہ پڑھ دیجئے، جا کر دیکھ لیجئے آپ. وہ ایک تفصیل ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، پھر وقت سے باہر چلا جاؤں گا میں تو. بہرحال یہ بات ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب باطن سے ایک چیز خدا کے نکل رہی ہے، وہ علم غیب ہے. وہ خازن علم کل محزون، پروردگار جو علم تیرا تیرے پاس ہے نا، وہ آیا کس کے پاس آیا؟ نبی کریم کے پاس آیا. نبی کریم کا علم دکھے گا کیسے؟ قدرت دکھے گی کیسے؟ صاحب ابھی آیت پڑھوں گا اور آیت تک لے کے جانا ہے آپ کو، لیکن پہلے مجھے میر حدیث کا یہ بند پڑھنے دیجیے، بڑا خوبصورت بند ہے. فرماتے کہ ایک درود پڑھے محمد علی محمد تاکہ مجھے یاد آ جائے. فرماتے بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں، دنیا جو ایک طرف ہو لڑائی کو سر کروں، بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں، انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں، اور طاقت اگر دکھاؤں رسالت ماں کی، رکھ دوں زمین پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی. اس شعر کو سمجھ لیجیے، پھر آگے بڑھتے ہیں. انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں، یا حسین ابن علی، یہ تو آپ کے نانا کا کام ہے، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں، خدا کے فیصلوں کو میں نمٹاؤں زمین پر بغیر جبرائیل کے، یا حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میر حدیث فرما رہے ہیں، حسین نہیں فرما رہے، حسین کی زبان سے میر حدیث فرما رہے ہیں. بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں، انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں، دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں. یہ ان لوگوں کے لیے میر صاحب نے فرمایا بند، کہ جو جنگ و جدال کے حامی ہیں. دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، پوری دنیا آ جائے، حسین کا اکیلا کافی ہے. حسین تو تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں، بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں، اور دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، اور طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی. یہ جو میرا دعویٰ ہے نا میر صاحب کی زبانی، کہ انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں، جبرائیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے خدا کے فیصلوں کو نپٹانے کے لیے. میں زمین پر چیر کے رکھ سکتا ہوں اس خورشید کو، میرے نانا نے تو آسمان میں دو ٹکڑے کیا تھا نا، میں اسے آسمان سے زمین کو بلاؤں گا، چاند کو سورج کو، اور رکھ دوں زمین پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی. یا حسین کی تو آپ کے نانا نے نہیں کیا، آپ کیسے کریں گے؟ فرمایا کہ ارے تمہیں پتا نہیں کہ جتنا ہمارے نانا نے چاہا کہ اپنا علم دکھائیں تم کو دکھایا، وہ باقی علم جو مخزون تھا، جو ان کے باطن میں تھا، وہ ہم کو دے کر گئے. اور طاقت اگر دکھاؤں رسالت پاک کی، رگ زمین پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی. اچھا یہ یہاں تک کی بات. اچھا اب یہ جو ولایت ہے، عجیب مسئلہ ہے ولایت کا. آیات کچھ باقی ہیں، مصائب پڑھنے ہیں، لیکن میں کیسے اس بات کو کروں، میں نہیں چاہتا کہ میں باہر نکل جائے. باہر آؤں تو دیکھیے، قرآن مجید نے عجیب بات فرمائی ہے. والذی ینزل الغیث، سورہ شورا آیت، جہاں تک میں ذہن صاف دے رہا ہے، آیت نمبر 28، کیونکہ میں آیت وائد کا نمبر تو یاد نہیں رکھتا، آیت ہے بس کافی ہے. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وہ ہے کہ جب اس کے بندے مایوس ہو جاتے ہیں باران رحمت سے، تو بارش بھیجتا ہے اور اس کے بعد اپنی رحمت کو نشر کرتا ہے، اور وہ ولی ہے اور وہ حمید ہے. وہ ولی ہے اور وہ حمید ہے. سورہ ابراہیم پہلی آیت، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط عزیز الحمید. سورہ ابراہیم میں کہا عزیز حمید کا رستہ، سورہ شورا میں کہا ولی حمید کا رستہ. انشاءاللہ کہ ان 10 منٹوں میں میں اس کو طے کر لوں، انشاءاللہ. ولی حمید، عزیز حمید، حمید دونوں جگہ مشترک، وہاں ولی یہاں عزیز. ولی کا مطلب کیا؟ سرپرست. یعنی لغویین علماء نے، مفسرین نے بیان کیا، یتصرف فی خلقہ کیف یشاء بما یشاء، کہ پروردگار اپنی مخلوق کے ساتھ جو سلوک چاہے کرے، جس طرح سے بھی چاہے ان کے ساتھ نپٹے، جو بھی کرے پروردگار ولی ہے. الی صراط العزیز الحمید. عزیز کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کی عزت ہے، اس پر غلبہ نہیں پایا جا سکتا. اچھا، آپ کو کوئی کام برا لگ رہا ہے، پروردگار نے مجھے بیمار کر دیا، آپ کو بیمار کر دیا، خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. مثال دے رہا ہوں، آپ سے مطلب جنرل بات ہے، کسی کو بیمار کر دیا، کسی سے رزق چھین لیا، کسی کو رزق زیادہ دے دیا، کسی سے رزق چھین لیا تو وہ چیمہ جبی ہو جائے گا، چراپا ہو جائے گا، کسی کو مشکلات میں مبتلا کر دیا تو وہ پریشان ہو جائے گا، تکلیف میں ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کفر کی حد تک پہنچ جائے. دیکھو، الی صراط العزیز، تم بگاڑ نہیں سکتے خدا کا، وہ تمہاری پہنچ سے دور ہے. لیکن یہ جو تم بگاڑ نہیں سکتے نا خدا کا، یہ جو تم خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو یہ مت سمجھنا کہ وہ قابل مذمت ہے. حمید وہ اب بھی ہے، صراط العزیز، تم اس پر غلبہ نہیں پا سکتے. کسی نے آپ کی جیب سے پیسے نکال لیے، آپ اس پر غلبہ نہیں پا سکتے، لیکن کیا وہ حمید ہے، قابل حمد ہے، قابل تعریف ہے؟ یہ صرف اس کی ذات ہے کہ جو آپ کی جیب سے، آپ کی جان سے، آپ کی عزت سے کچھ بھی لے لے، حمید وہ پھر بھی رہے گا، قابل حمد وہ پھر بھی رہے گا، اس پر غلبہ پا نہیں سکتے. عزیز و حمید وہ ہے. اچھا، بارش برسائی جب آپ مایوس ہو چکے تھے، وہ اللہ ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحمید. مایوس ہو چکے تھے تم لوگ، اس نے بارہ میں رحمت کو برسایا. سورہ شورا میں عجیب انداز سے پکڑے گا، وہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت، سورہ شورا کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کہ اس نے بارش کو برسایا اور وینشر رحمتہ، اپنی رحمت کو پھیلایا، نشر کیا تم لوگوں کے درمیان. وہ الولی الحمید، وہ سرپرست ہے تمہارا، اس نے بارش بھیجی. تم مایوس ہو چکے تھے، اس نے بارش بھیجی. ہو سکتا تھا وہ تمہاری مایوسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتا رہتا. سرپرست وہ ہے، یتصرف فی خلقہ کیف یشاء بما یشاء، وہ جس طرح سے چاہے اپنی سرپرستی کا اظہار کرے. تمہیں کوئی حق نہیں ہے شکایت کرنے کا. تم مایوس ہو چکے تھے، ہم نے بارش کو بھیجا، تمہاری مایوسی کو، یاس کو امید اور رجا میں بدل دیا. اگر ہم نہ بھیجتے تم شکایت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہم ولی ہیں تمہارے، حمید ہم پھر بھی ہیں. ہم جس طرح سے تمہارے ساتھ سلوک کریں، ہم حمید ہیں. اچھا، یہ جو حمید ہے، یہ ولی ہے، اس کو پہچانے کیسے؟ یاد رکھیے، ولایت الہیہ کا تصور ہی غلط ہے. ولایت الہیہ نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. مولانا، پھر آپ عباد طریق الخابد، آپ خفتی تھے، سنک گئے تھے، جو آپ نے یہ ٹاپک رکھا، عنوان رکھا ہے، ولایت الہیہ کیا ہے؟ اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. لاجک میں علماء منطق ایک مثال دیتے ہیں، اور علماء ریاضی میتھمیٹکس والے ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ڈیجٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ڈیجٹ کوئی ہے ہی نہیں. کیسے کہہ رہے ہیں؟ ڈیجٹ اتنے سارے بھرے ہوئے، وہ یا ایک ہے یا دو ہے یا 0.05 ہے، 0.1 ہے، ڈیجٹ کوئی نہیں ہے. ڈیجٹ جب بھی آئے گا آپ کو ایک اسپیسیفیکیشن دینی ہوگی. رنگ وجود نہیں رکھتا. اتنے سارے رنگ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، کیسے؟ علماء فرماتے ہیں کہ صاحب رنگ وجود نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ رنگ جب بھی ہوگا، آپ رنگ کی بات کیجئے، یا کالا ہوگا، سیاہ ہوگا، سفید ہوگا، پیلا ہوگا، ہرا ہوگا، نیلا ہوگا، یہی ہے نا، رنگ نہیں ہے. تو ولایت الہیہ کا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں. یہ کیا مطلب، یہ کیسے بات ہو گئی؟ حضور، ولایت الہیہ کا کانسیپٹ ایسے نہیں ہے کہ اس کی ولایت عالم غیب میں ہے. وہ اپنی ولایت کو جب نازل کرتا ہے تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ شخص جو آپ سے کہہ رہا ہے حج کے بعد اپنے سر کو منڈوا لو، یہ ولایت الہیہ کے تحت کہہ رہا ہے یا اپنی دل کی خواہش کے تحت کہہ رہا ہے؟ تو یاد رکھیں، ولایت الہیہ ہمیشہ ہمیشہ کسی نہ کسی انسان کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گی. آپ ولایت الہیہ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ولایت الہیہ کا تصور ہی غلط ہے، بغیر ولایت اپنے مخلص کے. اور یہ ولایت الہیہ اپنی تجلی دکھاتی ہے، ولایت الہیہ اپنا نور دکھلاتی ہے عبد الہی کی صورت میں. یہ بات پروردگار بھی جانتا تھا، تبھی تو اس نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ. اس نے کہا اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے. جب اس نے کہا کہ یہ ولی وہ ہے جس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، ولی ہم ہیں تمہارے، عزیز ہم ہیں، حمید ہم ہیں، ہمارے پاس یہ تمام صفات ہیں، لیکن یہ بتلاؤ کہ تم کیسے ہم تک پہنچو گے، کہ یہ کون سی ولایت کے تحت ہے، تیری ہم کیسے بجا لائیں، کون سا کام تیری مرضی کے مطابق ہے، کون سا کام تیری مرضی سے ٹکرا رہا ہے، تو تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے اس علم کے خازن تک پہنچو کہ جس کے بارے میں علی ابن ابی طالب نے گفتگو کی، وہ خازن علم کل محضون، یہ پروردگار اپنا تمام کام اپنے علم کی وجہ سے کر رہا ہے نا، تو تم کیسے پہنچو گے پروردگار کے علم تک، کہ جا کر کہا ڈھونڈو، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور اگر رسول چلا جائے تو پروردگار کے بعد رسول کے علم کو، رسول کے بعد رسول کے اس علم محضون کو ڈھونڈنا، اس میں کہ جس نے رکوع کی حالت میں زکات دی تاکہ تم صراط ولی حمید سے متصل ہو سکو، اگر عزیز حمید سے متصل ہونا ہے، علی ابن ابی طالب سے متصل ہونا پڑے گا، اگر ولی حمید سے متصل ہونا ہے، علی ابن ابی طالب سے متصل ہونا پڑے گا، کیونکہ عالم غیب کا سفر مسلسل تسلسل میں ہے، نازل ہو رہا ہے، بغیر نزول کے صعود ہو نہیں سکتا، بغیر نزول کے اس تک جا نہیں سکتے، تبھی تو اس نے کہا، پہلے پروردگار نے یہ کہا کہ دیکھو ولی میں ہوں، میرا نبی ہے، اور میرا وہ بندہ جو رکوع کی حالت میں زکات دیتا ہے، جب اپنے علم سے متصل کر لیا تو کہا کہ دیکھو جب میرے علم سے متصل ہو گئے تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر دنیاوی بادشاہوں کو کب کہنا، اس کو کہنا کہ جو عالم غیب سے ہم سے متصل ہے، عبداللہ بن عباس کی بات، یبغض فی اللہ یحب فی اللہ و یعادی فی اللہ، دشمنی رکھو اللہ کی خاطر، محبت رکھو اللہ کی خاطر، اور بغض رکھو اللہ کی خاطر. اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے روایت نتلوئی، بہت بڑا نام ہے ایک اسلام میں حضرت ابو ہریرہ، بہت بڑے راوی ہیں، متعدد حدیث نقل کی، علامہ ذہبی نے نقل کی، علامہ ابن کثیر نے نقل کی، مجمع الزوائد میں نقل ہوئی، تاریخ ابن اساکر میں موجود ہے یہ روایت. اس سے پہلے کہ میں روایت پڑھوں ایک اور روایت سن لیجیے، مسلمانوں کے درمیان متفقہ فیصلہ ہے، رسول خدا نے فرمایا لا یؤمنن عبد، کبھی کوئی بندہ ایمان نہیں رکھ سکتا، کبھی بھی، ہرگز ہرگز، اس کا ترجمہ ہوگا ہرگز ہرگز، عربی جاننے والے بات جانتے ہیں، لا یؤمنن عبد، ہرگز ہرگز کبھی کوئی ایمان نہیں رکھ سکتا، حتی لا اکون احب الیہ من ولدہ ونفسہ ومالہ، کہ جب تک میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں اس کے جان مال والدین سے. یعنی کیا مطلب، مجھے اپنی جان سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، مجھے اپنے مال سے محبت ہے، اگر مال کا مسئلہ آئے رسول خدا کی محبت پیچھے، مال کی محبت آگے، ایمان میرا ناقص ہے، ایمان ہی نہیں لایا، رسول خدا فرما رہا ہے ایمان ہی نہیں لایا. اگر میں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کروں رسول خدا کی نسبت، رسول خدا سے محبت کم ہو، میں اپنے ماں باپ سے زیادہ، رسول خدا کا فیصلہ ہے، لا یؤمنن عبد، کوئی ایمان نہیں لا سکتا ہرگز. تو عبداللہ بن عباس نے کہا تھا نا کہ لا ینال عبد ولایت اللہ، اللہ کی ولایت تک نہیں پہنچایا جا سکتا نماز روزے کے ذریعے، بلکہ محبت کرو. تو محبت جو خدا کے لیے کی جائے، بغض اور نفرت جو خدا کے لیے رکھا جائے، اور عداوت اور دشمنی جو خدا کے لیے رکھی جائے، رسول خدا فرما رہے دیکھو میری ذات تک آؤ، میرے قلب تک آؤ، میرا یہ جو باطن ہے، یہ جو قلب ہے، یہ جو دل ہے، پہلی مجلس یاد ہے نا، نزل بہ الروح الامین علی قلبہ، کا قلب رسول خدا پر قرآن کے حوالے سے بات ہوئی تھی، یہ جو میرا دل ہے نا اس میں بہت سی محبتیں نفرتیں، تمہیں کیا پتا، ابھی ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے، ہمیں کیا پتا رسول خدا نے کس سے محبت کی کتنی، کس سے نفرت کی کتنی، رسول خدا نے جو بتلا دیا ہم نے سن لیا، جس کے بارے میں نہیں بتلایا مجھے اس سے کتنی نفرت ہے ہم نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں کہا مجھے اس سے کتنی محبت ہے نہیں بتلایا ہم نہیں کہہ سکتے کچھ. تو عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا، اور اس کے بعد رسول خدا یہ فرما رہے ہیں، متفقہ حدیث مسلمانوں کے درمیان ہے، کہ جو مجھ سے محبت جب تک نہیں رکھ سکتا، اپنے تمام تعلقات کو چھوڑ کر سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو. لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ولایت الہی وہاں سے چل رہی ہے نا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، انما ولیکم اللہ و رسولہ، یہ جو غیب سے چل رہا ہے سلسلہ ایک محبت و نفرت کا، تو اس کے بعد اگر رسول خدا یہ کہے امام حسن اور امام حسین کے بارے میں کہ دیکھو جب تم چلتے ہوئے میری محبت کو سب سے بلند رکھو اور میرے دل میں جھانک کر دیکھو، تو اب دیکھنا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت رکھے گا اس کا ایمان سب سے بلند ہے، جو مجھ سے محبت نہیں رکھے گا اپنے تمام دنیاوی تعلقات کو چھوڑ کر اس کا ایمان ناقص ہے، چاہے جتنی عبادتیں کر لے۔ تو جب بات میری محبت کی آ گئی اور تم ایک اس مقام پر پہنچ گئے، اس معراج پر پہنچ گئے کہ جہاں رسول خدا کی محبت ہے، اب یہ دیکھو کہ رسول خدا کی محبت کی معراج کہاں ہے۔ سوال ہے نا کہ رسول خدا کی محبت کی معراج دیکھو کہاں ہے۔ اب رسول خدا نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ مجھ سے محبت کرو، اور اپنے سے محبت کا پیمانہ کیا، بہت توجہ فرمائیے گا، ایمان کا پیمانہ یہ کہ محبت مصطفیٰ کی ذات محب ترین، حبیب ترین، محبت والی سب سے زیادہ ذات، ایمان کا پیمانہ یہ ہے نا، لا یؤمنن عبد حتی لا اکون احب الیہ، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، ایمان کا پیمانہ رسول کی ذات، اور رسول سے محبت کا پیمانہ حافظ ابن حجر سے پوچھئے، حافظ ابن حجر اسقلانی سے پوچھئے، علامہ حیثمی سے پوچھئے، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھئے، صاحب مجموع الزوائد سے پوچھئے، جا کر جناب علامہ ابن کثیر سے پوچھئے کہ انہوں نے کیسے لکھا کہ رسول خدا نے کہا کہ تمہارا ایمان کا پیمانہ مجھ سے محبت ہے، اور میری محبت کو دیکھنا ہے کہ کون مجھ سے محبت کرتا ہے اور کون مجھ سے محبت کرتا ہے، تو دیکھو کہ کون حسن اور حسین سے جو محبت کرے، پیمانہ یہ ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تمہاری نمازیں روزے تمہارے خود مار دیے جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ ولایت نماز روزے سے نہیں ملتی، ارے محبت رسول سے ملتی ہے۔ پورے تمام کے تمام تقریباً جو صحابہ کی تعداد ملتی ہے، 1,20,000 ملتی ہے صحابہ کرام کی تعداد، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، صحابہ کرام کی تعداد 1,20,000، اور امام حسن امام حسین بھی صحابیوں میں ہی شامل کیا جاتا ہے جو علماء نے لکھا ہے۔ تو واحد امام حسن اور امام حسین جن کو امت مسلمہ جب یاد کرتی ہے، ذکر کرتی ہے، تو کہتی ہے حسنین کریمین۔ اب یہ تمام کے تمام صحابہ میں کوئی کریم نہیں تھا، یہی تو کریم بھی نہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صحابہ بڑے بڑے سخی گزرے، دولتیں لٹائیں انہوں نے، مسلمانوں کی خدمات انجام دی ہیں اور بہت خدمتیں کی ہیں، لیکن ابھی علماء رجال سے پوچھئے، علماء حدیث سے پوچھئے، ہر فرقے کا آدمی کہہ رہا ہے حسنین کریم ہے۔ کریم کہتے ہیں کسے؟ ہمارے یہاں جو اردو کا لفظ ہے یہ کہ کریم، اسے کہتے ہیں سخی ہو، کرامت رکھے۔ تو حسنین امام حسن امام حسین کیا بانٹ رہے ہیں، کیا بانٹ رہے ہیں، سوچے نا، کیا بانٹ رہے ہیں؟ یہ ولایت بانٹ رہے ہیں۔ ولایت کیسے بانٹ رہے ہیں؟ کیونکہ رسول خدا نے فرما دیا جو مجھ سے محبت کرے اس کو پیمانہ کیا ہے، جو ایمان والا ہو اس کا پیمانہ میں، میری محبت کا پیمانہ حسن اور حسین۔ تو اب جس کو ولایت چاہیے وہ حسن اور حسین کے چوکھٹ پہ آ کے سر جھکائے۔ حسنین سے محبت حسنین کی زندگی میں بھی ایمان کا پیمانہ، حسنین سے محبت حسنین کی موت اور شہادت کے بعد بھی ایمان کا پیمانہ۔ تو اب اگر 10 محرم آئے نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ ماتم کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ آنسو بہائیں، اپنے گھر میں حسین کی نظر ہی دلوا دو، اپنے گھر میں حسین کے نام پر کھانا کھلوا دو، اپنے گھر کے باہر حسین کے نام پر سبیل لگواؤ۔ اگر سبیل لگائی، اگر حسین کے نام پر کھانا کھلوایا، اگر حسین کے نام پر خیرات کی، تو یہ خیرات معمولی آدمی کے پاس نہیں جائے گی، یہ حسین کے نانا رسول کے پاس جائے گی۔ میں آپ لوگ رحم کرم پر بھائی،
جتنی بھی ہوتا میں اس جملے کی داد کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے، سب مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے، سپر پاور نعرہ۔
گلدستے نظام نور خدا کا ظہور ہے، ذروں میں روشنی تجلی طور ہے، ایک آفتاب رخ کی ضیا دور دور ہے، کوسو زمین عکس سے دریائے نور ہے، اللہ نے حسن وادی عنبر سرشت کا میدان کربلا ہے نمونہ بہشت کا۔ خدا جزا دے میرا جس کو اس بند کی تشریح کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں تشریح میرا دل جہازہ تشریح کرتا۔ بہرحال تو یہ آج کی تاریخ جناب حبیب ابن مظاہر کے نام سے جنہیں آپ لوگ جانتے ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر ریاب ہے، اسدی ہے، کندی ہے، فارسی، یمن میں پیدا ہوئے، ہجرت سے کوئی 14 برس پہلے سن 9 ہجری میں مدینے میں آئے۔ حبیب ابن مظاہر اصل میں یمن کے باشندے ہیں، سید الشہدا سے بچپن کا گہرا اور دیرینہ تعلق، جس کو سید الشہدا نے شہادت کے بعد بھی باقی رکھا۔ حضرت ابو الفضل عباس کے بعد یہ فضیلت جناب حبیب بن مظاہر اور جناب حر کے حصے میں آئی کہ حضرت سید الشہدا کے حرم میں جناب حبیب بن مظاہر کا چھوٹی سی زری موجود ہے۔ ہم ہندوستان پاکستان میں حبیب بن مظاہر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب شہادت جناب مسلم ہوئی اور سید الشہدا کربلا میں آ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، حبیب بن مظاہر کو اطلاع ہوئی، مقتل میں ایک خط موجود ہے جو ملتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی کی جانب سے الی الرجل الفقیہ، یہ وہ فقی نہیں ہے جو آپ لوگ توضیح مسائلوں میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں، یہ حسین ابن علی کی جانب سے فقاہت کی سند مل رہی ہے۔ حبیب لا تبخل علینا بنفسک، عجیب ایک جملہ لکھا حسین ابن علی نے، لا تبخل علینا بنفسک، حبیب اپنی جان نچھاور کرنے کے سلسلے میں ہم پر بخل اور کنجوسی سے کام مت لو۔ حبیب نے سنا، یقیناً تڑپ گئے، کوفے پہ ناکہ بندی ہو چکی تھی، تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ کہا کہ میں اپنی زمینوں کو دیکھنے جا رہا ہوں، کسی طرح سے باہر آئے اور حسین ابن علی کے پاس آئے۔ یہ حبیب ابن مظاہر وہ واحد شہدائے کربلا میں سے ہیں کہ جو کربلا میں آنے کے بعد دوبارہ گئے، بنی اسد کے 700 سواروں کو لے کر آئے، رستے میں شمر کے ایک چھوٹے سے لشکر کی ٹکڑی کا سامنا ہوا، جنگ ہوئی، وہاں پر بہت سے لوگ شہید ہوئے، انہوں نے کہا حبیب ہم میں طاقت نہیں کہ اس لشکر کا مقابلہ کر سکے، حبیب نے انہیں واپس کیا اور خود اکیلے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے پاس پہنچے، روداد سنائی، سید الشہدا نے بنی اسد کے لیے دعا کی لا تبخل علینا بنفسک۔ حبیب آئے، حسین ابن علی کے ساتھ الحق ہوئے کربلا میں، اسی اشرے کے دوران اور اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ صبح سے چلا۔ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے اس تاریخ کے مطابق جناب حر گئے اور اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر نے آ کر سید الشہدا سے اجازت مانگی۔ دیکھیے 75 برس کا سن ہے، بعض روایت کے مطابق جناب زہیر ابن قین اور حبیب ابن مظاہر کی بھویں آنکھوں پر گر چکی تھی، اپنی بھووں کو پٹی باندھ کر اوپر کرتے تھے تاکہ دکھائی دیا جا سکے، کمر پہ کس کے پٹکا باندھا تاکہ کمر خم نہ ہو، حسین ابن علی کی بارگاہ میں ایسے لوگوں نے قربانی دی۔ گئے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں شب عاشور کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں یا جناب حبیب ابن مظاہر کی شہادت پیش کروں۔ دیکھیے حسین کو بڑی محبت تھی حبیب ابن مظاہر سے، جب ہی خط لکھ کر بلوایا عجیب انداز سے، مجھے یہ نہیں پتا کہ جب حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے ہوں گے تو حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن شب عاشور کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حسین ابن علی ایک دفعہ جائزہ لیتے ہوئے جناب زینب کے خیمے میں آئے، بھائی بہن کے درمیان گفتگو ہوئی، جناب زینب نے کہا بھیا تم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھ لیا ہے، تمام کے تمام وفادار لوگ ہیں نا، ایک دفعہ جناب حبیب ابن مظاہر کے کانوں میں یہ بات پڑی، یہ آواز گئی، حبیب حسین کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کیونکہ سامنے لشکر یزید تھا، کہیں سے بھی اندیشہ تھا کہ حسین کو کوئی تیر آ کر زخمی نہ کر دے، کوئی چھپا ہوا گھات میں لگا ہوا مظلوم حسین پر حملہ نہ کر دے، حبیب اس نیت سے پیچھے پیچھے تھے حسین کی حفاظت کی نیت سے۔ ایک دفعہ حبیب کے کانوں میں یہ آواز آئی، ایک دفعہ دوڑتے ہوئے انصار حسین کی طرف گئے، کہا کیا ہو گیا ہے تم یہاں بیٹھے ہو، ارے نبی کی بیٹی فاطمہ کی لاڈلی کو تمہاری وفاداری پر یقین نہیں ہے، ایک دفعہ زہیر ابن قین کھڑے ہوئے، مسلم ابن عتبہ کھڑے ہوئے، ابو سمامہ سائلی کھڑے ہوئے، عابس ابن شبیب شاکری کھڑے ہوئے، سعید ابن عبداللہ کھڑے ہوئے، یہ تمام کے تمام آئے، کہا کرے تو کیا کرے، کہا کہ اپنی تلواروں کو نیام سے نکالو، اپنی گردنوں پر رکھو، شہزادی کے خیمے کی جانب چلتے ہیں، سب نے اپنی تلوار،
تم نے اپنی تلواروں کو اپنی جان سے نکالا, گردن پر رکھا اور آ کر سلام کیا, شہزادی ہاں نہیں آواز خدا وہاں نہیں سیو خدا اللہ آواز خدا, ارے زینب کبرا علی اور زہرا کی لاڈلی یہ ہماری تلواریں ہماری گردن پر ہیں, وفاداری کا امتحان چاہتی ہے نا, اگر آپ حکم دیں گی اپنی گردن سے تلواریں کاٹ کر, اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو کاٹ کر آپ کے خیمے کے سامنے گرا دیں گے. زینب کبرا نے دعا دی, یہ گئے, صبح عاشور ہوئی, حبیب نے حملہ کیا, تابر توڑ حملے کیے, خطبہ دیا, زخم پر زخم لگے, حکم آیا کہ پتھروں سے حملہ کرو, گھیرا ڈال لو, حبیب پر حملہ ہوا, گھوڑے سے زمین پر گرے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, بچپن کا دوست بھی رخصت ہوا, حسین حبیب کے جنازے پر آئے, عجیب جملہ کہا, یا حبیب کنت فاعلا وکنت تختم القرآن برکات واحدہ, ارے حبیب تیری عبادتوں کی کیا بات ہے, تو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتا تھا. حبیب کے جنازے کو لایا گیا, میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا حبیب کتنا احترام تھا سید زادی کا, اپنی شہزادی کا, وہ شب عاشور تھی, اپنی گردن پر تلوار رکھ کر آئے سیدہ زینب کے سامنے کہ اپنی تلوار سے اپنی گردن کاٹ دوں, ارے زینب کے دل کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے, کوئی زینب کی جانب ٹیڑھی آنکھ کر کے نہ دیکھے, میں کہوں گا حبیب کاش شب عاشور آتے, کاش شام غریبوں میں آتے, جب زینب کے ہاتھوں کو رسیوں میں باندھ کر تازیانوں کے ساتھ حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من يوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافيه ووسع رزقنا وطبل اعمارنا بالصحه والسلامه في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بجاه محمد واله الطيبين.